بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और हमारी ये नशियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sehertv.ir। और सामईन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरों के नशर होगा, और उसके बाद पेश किया जाएगा नए ईसवी साल की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत होगा, और उसके बाद प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां नशर होगा। दरख्शां सितारे हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामईन, पेशे खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं, और गिर्दोपेश में हसब मामूल पहले समात फरमाएं आलमी खबरें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। शहीद कासिम सुलेमानी ताअबद जिंदा और आलम इस्लाम के नौजवानों के आइडियल हैं, रहबर इनकलाब इस्लामी का खिताब। शहदाए महाज इस्तकामत की शहादत की दूसरी बरसी पर इराकी दारुलहुकूमत बगदाद में अमरीका मुखालिफ इज्तिमा और मिलियन मार्च। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भगदड़ मचने के एक वाक़े में दसियों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। और पेश हैं खबरें तफसील से। रहबर इनकलाब इस्लामी ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी को ताबद जिंदा रहने वाली एक हकीकत करार देते हुए फरमाया कि शहीद सुलेमानी ईरान और आलम इस्लाम की इंतहाई महबूब और हर दिलजीज शख्सियत थे और हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल्ज़मा सैयद अली खामनी ने सरदार महाज इस्तकामत शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के अहल खाना और शहीद की दूसरी बरसी का अहतमाम करने वाली कमेटी के अरकान से मुलाकात में फरमाया कि सिद्क व इखलास मकतब सुलेमानी की पहचान है। आपने फरमाया कि आज शहीद कासिम सुलेमानी इलाके के मुल्कों के नौजवानों और जवानों के आइडियल बने हुए हैं, और वह ईरान और आलम इस्लाम की इंतहाई हरदिल अजीज और महबूब शख्सियत थे और हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी ने सरदार कासिम सुलेमानी की शहादत को एक कौमी और बैन अलाक़वामी हादसा करार दिया, और फरमाया कि पूरे ईरान में अवामी सतह पर शहीद कासिम सुलेमानी की याद में जलसे, प्रोग्रामों और मजालिस का अहतमाम इस बात को साबित करता है कि ईरानी अवाम के दिलों में इस शहीद वाला मकाम की कितनी कदर व मंजिलत है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने शहीद कासिम सुलेमानी के जुलूस जनाजा में करोड़ों सोगवारों की शिरकत का जिक्र करते हुए फरमाया कि इस वाक़े से साबित होता है कि हाज कासिम ईरान के महबूब तरीन कौमी हीरो थे और हैं। आयतुल्लाहुल्ज़मा सैयद अली खामनी ने इस बात का जिक्र करते हुए कि आज आलम इस्लाम और इलाके के मुल्कों के नौजवानों और जवानों में शहीद कासिम सुलेमानी एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं फरमाया कि आज शहीद सुलेमानी ہمارے خطے میں عزم و حوصلے، استقامت و پامردی، شجاعت و بہادری اور فتح و کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ شہید سلیمانی دشمنوں کے لیے سردار سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس نیز ان کے ہمراہ دیگر ساتھیوں کو شہید کر کے کام تمام کر دے گا، لیکن آج اس عزیز کے خون کی برکت سے امریکہ افغانستان سے فرار کر چکا ہے اور عراق سے بھی نکلنے کی باتیں کرنے پر مجبور ہے۔ آپ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو تابد زندہ رہنے والی ایک حقیقت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ شہید سلیمانی کے ٹرمپ جیسے قاتلوں کا نام تاریخ کے کوڑے دانوں میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے ان قاتلوں کو دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے علاقے میں محاذ استقامت کو مستحکم بنانے میں شہید سلیمانی کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یمن میں استقامتی محاذ مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے، شام میں اس نے دشمن کو دھول چٹا دی ہے، اور مجموعی طور پر آج استقامتی محاذ پہلے سے زیادہ مستحکم اور پرعزم دکھائی دے رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن شہادت کے بعد بھی آج شہید سلیمانی سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ان کا نام آتے ہی اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتا ہے۔ دشمن کی کوشش ہے کہ دنیا میں شہید سلیمانی کا نام اور ان کا نظریہ پروان نہ چڑھنے پائے، کیونکہ مکتب سلیمانی دشمنوں کے لیے روزافزوں خطرہ ہے۔ سردار محاذ استقامت جنرل شہید قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر ایران کے مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں کی جانب سے انہیں جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے روا شعبے کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ ایران اور علاقے نے اس پوری دنیا میں اس وقت سردار شہید جنرل قاسم سلیمانی کا دبدبا اور اثر ماضی سے کہیں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسدار انقلاب اسلامی کے ایروا شعبے کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ ایران اور علاقے نے اس پوری دنیا میں اس وقت سردار شہید جنرل قاسم سلیمانی کا دبدبا اور اثر ماضی سے کہیں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے جہاد و شہادت اور یاران حاج قاسم سلیمانی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو 2 برس پورے ہو رہے ہیں اور امریکیوں نے اس مجرمانہ قتل کے مختلف خفیہ اور آشکارا پہلو نمایاں کر دیے ہیں، اور ان امریکیوں نے اعلان کیا کہ اس قتل کی بدولت وہ اپنے کچھ اور اہداف کے در پہ رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے کہا کہ اس جاہریت اور دہشت گردی میں امریکیوں اور ان کی اعانت کرنے والوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا اس کے تحت ان کا مقصد صرف کسی ایک شخصیت کو میدان سے ہٹانا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو کاری زر پہنچانا تھا، اور وہ ان مسائل سے کہیں بڑھ کر اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے کہا کہ اس مجرمانہ اقدام کے لیے امریکیوں کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران اس جارحیت کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ کے بقول تسلط پسندانہ نظام نے اپنے اس جارحانہ اقدام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے مقابلے میں عوام کی استقامت کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے کیے کا نتیجہ حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ خبیث ٹرمپ نے 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیا مگر اسے کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے کہ امریکیوں کی ہر شکست کی وجہ جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ ایران کے مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر عزیز نصیر زادہ نے بھی کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قابل قدر اقدامات کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، اور یہ کہ جنرل قاسم سلیمانی پورے عالم اسلام کے لیے قابل فخر شخصیت ہیں۔ انہوں نے دفاع پریس سے گفتگو میں سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کچھ ایسی صفات کی حامل تھی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تمام حریت پسند اقوام کے قابل فخر ہیرو تھے، اور ان کی خدمات دنیا اسلام اور تحریک استقامت کے گروہوں میں اتحاد و یکجہتی کا باعث بنی، اور استقامتی محاذ عالمی استکبار اور صہیونزم کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط و مستحکم ہوا۔ عراقی عوام نے تحریک استقامت کے کمانڈروں کی دوسری برسی کے موقع پر امریکی دہشت گردی کی مذمت میں ملین مارچ نکالا ہے۔ ہفتے کے روز صبح سویرے دارالحکومت بغداد کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشابی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی کی مناسبت سے ملین مارچ شروع کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ میڈین مارچ کے راستے میں مظاہرین کے استقبال کے لیے موقف بھی لگائے گئے ہیں. اس سے قبل جمعے کو عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشابین عوام سے بغداد کے تحریر اسکوائر پر جمع ہونے اور میڈین مارچ میں وسیع پیمانے پر شرکت کرنے کی اپیل کی. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ میڈین مارچ میں عراق کے مختلف علاقوں کے عوام اور قبائلیوں نے بھی شرکت کی ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے عیسائی سربراہان مملکت کو اپنے الگ الگ تہنیتی پیغام میں نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال کے آغاز کی مبارکباد پیش کی ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے تہنیتی پیغام میں مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم ولادت ایرانی قوم کے نزدیک بھی نہایت مبارک اور محترم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا احترام عیسائی برادری سے کم نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستمگروں کے مقابلے میں استقامت و پامردی اور استقامت کا مظہر اور تسلط پسندوں کے مقابلے میں حریت و آزادی کے لیے جد و جہد کا مجسم نمونہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس عظیم پیغمبر اور ان کی والدہ ماجدہ کا قرآن مجید میں بارہا عظمت کے ساتھ ذکر ہوا ہے. صدر ایران نے ساتھ ہی عالم وبا کرونا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس وبا کی روک تھام کے سلسلے میں انجام پانے والی عالمی کوششوں سے بات واضح ہو گئی ہے کہ تمام انسانوں کی تقدیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے خلائی شعبے میں ترقی و پیش رفت کو اپنا مسلمہ حق قرار دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں کسی بھی ملک کی تنقید اور اعتراض بے بنیاد ہے جس کی ایران کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ کسی بھی قرارداد نے ایران کو خلائی شعبے میں پیش رفت و ترقی حاصل کرنے میں جملہ سیٹلائٹ یا اس کو خلا میں پہنچانے والے راکٹوں کے حوالے سے انجام پانے والی سرگرمیوں سے نہیں روکا ہے. ترجمان وزارت خارجہ کے بیان سیٹلائٹ کیریئر سی مرخ کے کامیاب تجربے کے بعد بعض یورپی اور امریکی عہدیداروں کے بیانات کے رد عمل میں سامنے آیا ہے. امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں نے گزشتہ روز سیٹلائٹ کیریئر سی مرخ کو خلا میں بھیجے جانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قرارداد 22-31 کے منافی قرار دیا تھا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ علم و تحقیق بالخصوص خلائی شعبے میں پیش رفت و ترقی ایران کا مسلمہ حق ہے اور بعض ملک کے مداخلت پسندانہ بیانات سے ایران کے عزم و ارادے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران بارہا واضح کر چکا ہے کہ وہ علم و تحقیق کے شعبے میں بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق پرامن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے اور اس کے لیے اسے تسلط پسند ممالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایران کی وزارت دفاع میں خلائی شعبے کے ترجمان سید احمد حسینی نے سیمرغ سیٹلائٹ کیریئر کے کامیاب تجربے کے بارے میں کہا کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ ٹیکنالوجی سے مختلف سطح کے سیٹلائٹ کے کامیاب تجربوں کے ایران نے زیادہ حجم اور توانائی والے سیٹلائٹ کیریئر کو فضا میں بھیجنے کا پروگرام بنایا اور پھر سیمرغ سیٹلائٹ کیریئر پر کام شروع کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس سیٹلائٹ کیریئر کو فضا میں بھیجنے کے تعلق سے جتنے بھی اہداف متعین کیے گئے تھے وہ سب کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیے گئے. خیال ہے کہ جمعرات کے روز ایران کی وزارت دفاع نے سیمرغ نامی ایک سیٹلائٹ کیریئر کو کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا تھا. سائنسدانوں کا تیار کردہ سیمرغ سیٹلائٹ کیریئر 250 کلو وزنی سیٹلائٹ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن نے کہا ہے کہ پابندیوں کی منسوخی ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اولین ترجیح ہے. پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کونسل کے رکن حسین نوشابادی نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات میں پہلے پابندیوں کی منسوخی کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایٹمی موضوعات پر گفتگو کی جائے گی. ایران کے پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کا 8واں دور اسلامی جمہوریہ ایران کے تیار کردہ دائرے میں شروع ہوا، البتہ ابھی تک شرائط پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. ایرانی حکومت کے تجاویز سے نہ صرف ایٹمی مفادات پورے ہوتے ہیں بلکہ اس میں پابندیوں کی منسوخی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں ایران اور گروپ چار جماعت کے نائب وزرائے خارجہ کے مذاکرات کا 8واں دور پیر کو ویانا میں شروع ہوا تھا. 8ویں دور کے مذاکرات میں تمام فریقوں کے اتفاق رائے سے سیاسی اور ماہرین کی سطح کے مذاکرات میں پابندیوں کی منسوخی اور امریکی فریق کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت اور اس کی جانچ پرکھ کے بارے میں گفتگو ہوئی. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بھگدڑ مچنے کے ایک واقعے میں 10 افراد ہلاک و زخمی ہو گئے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں سنیچر کی صبح ماتا وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کم از کم 12 لوگوں کی موت ہو گئی. وہیں 20 افراد زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بھگدڑ کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ نے اگلے احکامات تک ماتا وشنو دیوی یاترا کو روک دیا ہے۔ جموں کشمیر کے کٹرا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر گوپال دت کا کہنا ہے کہ ماتا وشنو دیوی بھون میں بھگدڑ سے مرنے والوں میں دہلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں کشمیر کے لوگ شامل ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماتا وشنو دیوی بھون میں مچی بھگدڑ میں لوگوں کی موت سے بہت دکھی ہوں۔ مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی ماتا وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ کے واقعے کے بعد ہونے والی افسوسناک صورتحال کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد اور مدد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کٹرا میں ماتا وشنو دیوی بھون میں بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 2-2 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ واضح یہ واقعہ علی صبح تقریباً 2:45 پر پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی جو بھگدڑ میں بدل گئی۔ ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر نے پوری طرح دستک دے دی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 22,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے معاملات میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 22,775 معاملات سامنے آئے ہیں۔ خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 406 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے ہفتے کی صبح اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے اب تک 1431 کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تک نئے ویریئنٹ سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اب تک 3,48,00,000 سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 3,42,00,000 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ۔
تو سامعین، عیسوی سال 2021 رخصت ہو گیا اور سال 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2021 میں دنیا کو کن کن چیلنجوں کا سامنا رہا، اور نئے سال میں دنیا کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے ساتھی جناب حسین تقوی صاحب سے۔ تو حسین تقوی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بہت شکریہ ہاشم علی صاحب۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ 2021 عیسوی کا سورج جو ہے غروب ہو چکا ہے، اور آج پہلی تاریخ ہے اور 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سال 2021 کئی ایسے واقعات کے ساتھ رخصت ہوا جو آنے والے برسوں پر بھی اپنے دور رس اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ سال 2021 جنگ، امن، سیاست، سماج اور عالمی معیشت کے شعبوں میں کئی اہم واقعات اپنے ساتھ لے کر اور کرونا کی تباہ کاریوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ 2021 میں جہاں بہت کچھ اچھا ہوا، وہیں عروج و زوال کی بے شمار داستانیں بھی رقم ہوئیں جو آنے والے بہت سے دنوں تک موضوع گفتگو بنی رہیں گی۔ اسی طرح 2021 کا سورج عالمی افق پر کئی قابل ذکر تبدیلیاں لایا ہے۔ بہرحال ہر سال ہم نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گزرے ہوئے سال کے لمحات کو یاد کرتے ہیں، اور درحقیقت جو دن گزر جاتے ہیں اور جو آنے والے دن ہوتے ہیں ان کو انہی پہرائے اور انہی زاویوں سے دیکھنا چاہیے، اور ایک اچھی زندگی کے لیے ہمیں بہت سارے شعبوں کے اندر اصلاحات کی ضرورت بھی ہے، اور خاص طور پر عالمی منظرنامے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ بھی قابل غور و خوص ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی سامعین کی خدمت میں عرض کیا کہ 2021 کا سال جو ہے جنگ، امن، سیاست، سماج اور عالمی معیشت کے شعبوں میں کئی اہم واقعات اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اور کرونا کی تباہ کاریاں جو ہیں ان میں سر فہرست ہیں۔ درحقیقت کرونا نے عالمی معیشت پر جو کاری ضرب لگائی ہے اس سے بہت سارے ملکوں کی معیشت جو ہے وہ ڈاماڈور ہو گئی ہے، اور کافی ملکوں کے اندر حالات کشیدہ ہیں، اور کرونا کی نئی لہر نے اور زیادہ خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال امید کی کرن باقی ہے اور دنیا انشاءاللہ اس کرونا وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے عزم و ارادے کی، وہ اہم چیز ہے جو دنیا کے مثلاً دولت مند ملک ہیں وہ اپنی دولت کے انحصار پر فقط اپنے ملک کی نہ سوچیں، بلکہ وہ غریب ممالک کے جو مثلاً غذائی قلت کا شکار ہیں، دواؤں کی قلت کا شکار ہیں، اسی طریقے سے ان کے پاس جو ہے وسائل زندگی اتنے مضبوط نہیں ہیں، اگر آپ ان ملکوں کی مدد و کمک نہیں کریں گے تو کسی بھی صورت میں آپ اپنی بھی دیواروں کو، اپنے بھی گھر کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ یہ اثرات جو ہیں وہ وہاں تک بھی جا پہنچیں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ 2 سالوں کے درمیان دیکھا کہ دنیا کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، حتیٰ بڑے بڑے امیر ممالک جو ہیں ان کی معیشت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس میں یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ جہاں تک رہا سوال اس سیاسی حالات کا عالمی منظرنامے میں، تو ہم نے دیکھا کہ 2021 میں ہی امریکہ کو افغانستان سے ذلت آمیز شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور ایسی شکست کے جس نے امریکہ کے جو ہے اس چہرے کو عیاں کر دیا کہ جو وہ ظلم و بربریت اور خاص طور پر انسانی حقوق کے نام پر ملکوں پر چڑھائی کرنے کا جو اس نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ بے نقاب ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ افغانستان سے کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ رسوا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس نے بھی عالمی برادری کو جو ہے وہ پریشان کیے رکھا ہے ابھی تک، اور افغانستان میں جو عبوری حکومت ہے اور افغانستان کے جو عوام ہیں خاص طور پر، اس وقت میں عوام کا ذکر کروں گا کہ وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور دنیا کو توجہ دینی چاہیے افغانستان کے عوام پر۔ گزشتہ 40 برسوں سے افغانستان نئے نئے حالات سے دوچار رہا ہے، اور موجودہ دور کے اندر افغانستان کی جو صورتحال ہے سیاسی وہ اطمینان بخش نہیں ہے، اور جس سے براہ راست جو ہے افغانستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ 2022 جو ہے وہ عالمی دنیا میں جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ عالمی برادری افغانستان پر توجہ دے، اور 2022 کا یہ سال ہے وہ افغانستان میں خوشحالی، اسی طریقے سے غربت کے خاتمے، اسی طریقے سے وہاں پر امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے۔ جنگ و جدل کے حوالے سے اگر ہم نگاہ ڈالیں تو شام، عراق، یمن یہ وہ علاقے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں نے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی عوام نے دہشت گردوں کے منصوبوں کو خاک میں ملایا، اور شام کے عوام جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے یمن کے عوام ابھی تک جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو مخالف قوتیں ہیں وہ اپنے کسی بھی اہداف میں ابھی تک یمن میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں، اور یہ ایک بڑی فتح ہے یمن کے عوام کی. اگر ہم فلسطین کا ذکر کریں تو فلسطین کے نوجوانوں نے، فلسطین کے عوام نے اس غاصب اسرائیل کے جو محفوظ رہنے کا طلسم تھا وہ توڑ دیا، اور ہم نے دیکھا کہ 12 روزہ جنگ کے اندر کس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ لرزی ہے، اور دنیا نے بھی اس چہرے کو دیکھا، اور مزاحمت کی طاقت اور قوت نے اپنے پنجے جو ہے وہ مضبوط کیے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس سال بھی فلسطین کے اندر فلسطینی عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ میدان عمل میں رہیں گے، اور اسرائیل اپنی کسی بھی سازش میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اگر ہم ایران کے حوالے سے دیکھیں تو ایران میں صدارتی انتخابات جو ہے ہوئے، اور ایک نئی حکومت آئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں اقتصادی، سماجی، ثقافتی اعتبار سے جو ہے جو سلسلہ جاری و ساری تھا وہ جاری و ساری ہے، اور ایران ایک طاقتور، مقتدر اور ایک ممتاز ملک بن کر علاقے میں ابھرا ہے، اور علاقائی صورتحال میں ایران کا ایک اہم کردار ہے اور یہ باقی رہے گا. ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کیا ہے، اور جس طریقے سے ایران کی سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، وہ بھی دنیا والوں کے سامنے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے ایران پر نظر نہیں ڈال سکتا. بہرحال وقت چونکہ کم ہے، یہ وہ چند نکات تھے جو آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال کے حوالے سے ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں موضوع جو ہے وہ موجود ہے، اور گفتگو کا جو ہے باب کھلا ہوا ہے، تو اس موضوع پر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. جی ہاشم صاحب.
جی حسین تقوی صاحب، شکریہ. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 دی 27 جمادی الاول اور 1 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم جنوری فلسطین کا قومی دن ہے۔ فلسطین دنیا کا قدیم ترین رہائشی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ فلسطین کا رقبہ تقریباً 6,263 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا بڑا حصہ اس وقت غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی زبان عربی ہے اور 87% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ سن 1517 عیسوی سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین کا انتظام و انصرام عثمانی حکومت کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد اس ملک کا انتظام برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر سے صہیونی تحریک میں شدت آنے اور فلسطین کی طرف یہودیوں کی مہاجرت کی وسیع لہر کی وجہ سے وہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ عربوں اور صہیونیوں کے درمیان اختلافات اور جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک منصوبہ پاس ہوا جس کی روح سے فلسطین یہودی اور عرب دو علاقوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی منصوبے کے مطابق فلسطینی سرزمین کے کل رقبے کا 56% سے زیادہ حصہ یہودیوں کو اور باقی حصہ عربوں کو دے دیا گیا۔ سن 1948 میں فلسطین سے برطانوی فوج کے انخلا کے بعد سرزمین فلسطین پر غاصب اور غیر قانونی اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 80% علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد غزہ کا انتظام مصر اور غرب اردن کا انتظام اردن کے ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن سن 1967 میں ان علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ 1 جنوری 1965 میں غاصب اسرائیل کے خلاف مسلحانہ جد و جہد کے آغاز کی مناسبت سے 1 جنوری کو فلسطین کے قومی دن کا نام دیا گیا ہے۔ یکم جنوری کو نیا عیسوی سال منایا جاتا ہے۔ تقریباً 700 قبل میلادی میں نوما پامپیلیس بادشاہ کے دور سے رومی کیلنڈر جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے۔ بنابراین سال کی آخری رات یعنی 31 دسمبر کی رات کو دنیا کے بہت سے ممالک میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے لوگ تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور 31 دسمبر کی آدھی رات کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ نئے عیسوی سال کا جشن صرف عیسائی ممالک میں نہیں منایا جاتا بلکہ غیر عیسائی ممالک میں بھی یہ جشن منایا جاتا ہے۔ یکم جنوری سن 1808 عیسوی کو برطانیہ میں غلامی پر پابندی کا قانون پاس ہوا، اور اس طرح بردہ فروشی یا غلاموں کی تجارت کے خلاف جنگ میں سب سے پہلی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ اس زمانے میں بردہ فروشی کا اہم مرکز تھا، اور وہاں سیاہ فام غلاموں کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک ہوتا تھا۔ یکم جنوری سن 1959 عیسوی کو کیوبا کا انقلاب کامیاب ہوا، اور کیوبا کے ڈکٹیٹر جنرل بیٹسٹا کے فرار کے بعد ملک سے دوسرے تمام امریکی ایجنٹوں کا صفایا ہو گیا۔ اس انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو اس وقت صرف 30 سال کے تھے، جنہوں نے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فیڈل کاسٹرو کی قیادت میں چھاپہ مار تحریک اور سن 1959 میں اس کی کامیابی نے امریکہ کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ اس لیے امریکہ نے کاسٹرو حکومت کے خلاف بڑی ہی دشمنانہ اور تشدد آمیز پالیسی اپنائی. بالآخر جنوری سن 1961 میں امریکہ کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے. البتہ اگست 2015 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کیوبا کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے. گیارہ دے سن 1365 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ عبد الرحمن حیدری ایلامی نے وفات پائی. وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ایلام میں پیدا ہوئے. انہوں نے ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلاوطنی کے زمانے میں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شرکت کرنے لگے. سن 1350 ہجری شمسی میں انہوں نے بغداد میں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس وقت کی عراقی حکومت پر یہ گراں گزرا اور اس نے انہیں عراق سے نکال دیا، جس کے بعد وہ قم آ گئے. دو سال کے بعد وہ اپنے آبائی وطن ایلام چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف تبلیغ دین شروع کی بلکہ اسلامی انقلاب کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت.
سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے کچھ اخبارات کی سرخیاں. روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے، حالات کو عوام کے حق میں بدل دیں گے صدر سید ابراہیم رئیسی. تہران ٹائمز کی سرخی ہے، عراق میں امریکہ کا وقت پورا ہو چکا ہے. روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے، ملکہ برطانیہ سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر کو نئے سال کے موقع پر اعلیٰ ترین شہسوار کا رتبہ دیں گی. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں. روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، سی مرو سیٹلائٹ کیئر کا مشن، طاقت کے توازن کو تبدیل کرنا. اخبار لکھتا ہے کہ 40 سال قبل جو طاقت کا دم توازن تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. ایران ایسے سیٹلائٹ کیئر تیار کر رہا ہے جن کی رفتار 7,350 میٹر فی سیکنڈ ہے اور سطح زمین سے 470 کلومیٹر کی اونچائی پر جاتا ہے. اپنی ہمت اور جرات کے بل پر ترقی یافتہ ترین دفاعی وسائل بناتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتاری کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے. دشمنوں کی مرضی کے برخلاف ایران نہ صرف ایٹمی شعبے میں بصلاحیت ہے بلکہ سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ کیئر بنانے والے ممالک کی صف میں بھی سینہ تان کر کھڑا ہے. ایران کی جانب سے تازہ سیٹلائٹ کیئر لانچ کرنے کی خبر آنے کے بعد سی این این نے اعتراف کیا ہے کہ اب امریکہ ایران کو کسی نئے جوہری معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران اس وقت مغربی ایشیا کے سب سے بڑے میزائلی پروگرام کا مالک ہے. ایسوسیشن پریس نے لکھا ہے کہ خلا میں ایران کے راکٹ کی روانگی این ویانا ایٹمی مذاکرات کے موقع پر انجام پائی ہے، جو ایران کی جانب سے مغربی اتحاد کو ایک واضح پیغام ہے. اسی کے بعد امریکی حکومت نے بھی اس خبر کی جانب سے پریشانی ظاہر تو کی، لیکن یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کا پابند رہے گا. اور سمعین اب کچھ اور ملکوں کی اہم سرخیاں، اخبارات کی اہم سرخیاں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، عمران خان کی کامیابی، اقوام متحدہ نے پاکستان کو فارسٹری چیمپئن چن لیا۔ دی ہندو، جموں کشمیر وشن دیوی مندر میں بھگدڑ، 12 ہلاک، 20 زخمی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، کرونا تیسری لہر کی دستک، 40% معاملے بڑھے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ قومی آواز کی سرخی ہے، نفرت انگیز تقاریر اور بھیڑ کے حملوں پر حکومت کی خاموشی کے خلاف جمعیت علماء ہند کی سپریم کورٹ میں عرضی۔ اخبار لکھتا ہے کہ دھرم، سندس اور دوسرے ذرائع کی طرف سے ملک میں نفرت پھیلانے والے اور بھیڑ بنا کر حملے کرنے والوں کے خلاف حکومت اور انتظامیہ کی مبینہ خاموشی کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے جمعے کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ یہ اطلاع جمعیت علماء ہند کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں دی گئی ہے۔ ریلیز کے مطابق اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے دائر کردہ اپنی عرضی میں سپریم کورٹ سے 3 اہم مطالبات کیے ہیں۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جسارت کی سرخی ہے، عمران نیازی اینڈ کمپنی دیوالیہ پن کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، شہباز شریف۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نیازی نے معاشی جنگ میں آئی ایم ایف کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اسٹیٹ بینک کی چابیاں IMF کو دینے اور منی بجٹ کے تباہ کن اثرات آنے والے ماہ و سال میں نکلیں گے۔ صفاقی اور بے حسی کی انتہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ غریب عوام پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت خود مہنگائی کا عذاب نازل کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ مہنگائی کس وجہ سے ہے، سمجھ نہیں رہی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی موجودہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہی اصل وجہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں، اور نشریات کے آخر میں نشر ہوگا پروگرام درخشاں ستارے۔ تو پہلے سماعت فرمائیں نئے عیسوی سال کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض۔ نئے عیسوی سال 2022 کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ نئے سال کی مبارکباد، اور اس نئے سال میں آپ سامعین کی سلامتی اور نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ عرائض پیش خدمت ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں۔
سامعین، شاید بہت سے افراد کا یہ خیال ہو کہ نئے عیسوی سال کا جشن وہی کرسمس کا جشن ہے، تو آئیے سب سے پہلے اپنے دوستوں کے لیے یہ واضح کرتے چلیں کہ نئے عیسوی سال کے جشن اور کرسمس کے جشن میں بہت فرق ہے۔ کرسمس ایک مذہبی جشن ہے جو ہر سال حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ مذہبی تہوار ان بیشتر ملکوں میں جہاں عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ کرسمس کے 7 روز کے بعد نئے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کہ کیوں یہ وقت نئے سال کے آغاز کے لیے مد نظر قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جواب بہت واضح نہیں ہے اور ممکن ہے اس کی جڑ قدیم زمانوں کے آداب و رسوم میں پیوست ہو۔ مختلف ملکوں میں کرسمس کی مناسبت سے کئی دنوں کی تعطیل کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ یہ چھٹیاں نئے عیسوی سال کی چھٹیوں سے بھی مربوط ہوتی ہیں اور 5 سے 12 دنوں کے درمیان مختلف ہوتی ہیں۔ اب جب کہ ہم ان دو تہواروں کے درمیان فرق کے بارے میں جان گئے تو ایک بار پھر اپنے تمام عیسائی مذہب کے پیروکاروں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہیں، نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، آپ اپنا نیا سال 2022 کس طرح سے شروع کرنا پسند کریں گے؟ عام طور پر عیسائی حضرات نئے سال کا آغاز سبھی ملکوں میں جشن اور رقص و سرور کی محفلوں سے کرتے ہیں۔ اکثر ملکوں میں نئے سال کا جشن بہت زیادہ اہتمام اور عیش و نوش کی محفلوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ گھروں کو چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں، تحفے تحائف اور مخصوص مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں اور بہت سے دیگر کام اس دن سے مخصوص ہیں۔ البتہ عیش و نوش کی محفلوں کا انعقاد صرف نئے سال سے ہی مختص نہیں ہے، لیکن بہرحال اس تہوار میں بھی اس طرح سے خوشی مناتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم نئے سال کے موقع پر اپنی خوشیوں اور رقص و سرور کی محفلوں اور مہمانیوں کے دوران کچھ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جو فقیر و نادار ہیں یا شاید کسی مہلک بیماری میں جونج رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے افراد ہمارے آس پاس کم نہیں ہیں، اگرچہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یقیناً لوگوں یا حکومتوں کی معاشی اور سیاسی خود غرضیوں کے نتیجے میں برسوں یا صدیوں میں پیدا ہونے والی تمام غربت اور بدحالی کو راتوں رات ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس رات کو سماجی طور پر پسماندہ لوگوں کے لیے یقینی طور پر یادگار بنا سکتے ہیں۔ نیک اور اچھے اخلاق، انسانوں کی مدد و نصرت، دوسروں سے محبت، انسانیت سے عشق اور انسانی عزت و کرامت کا تحفظ اور عدل و انصاف کی آرزو، یہ سب کچھ تمام آسمانی ادیان من جملہ عیسائیت سے متعلق ہیں۔ آئیے نئے عیسوی سال میں ان بلند و ارفا اہداف اور امنگوں کے حصول کے لیے جد و جہد کریں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ ہم عیسائی ہوں یا مسلمان، ہم سب نئے عیسوی سال میں دنیا میں امن و سکون کے قیام کے لیے کوششیں بروئے کار لا سکتے ہیں۔
سامعین، عیسائیوں اور مسلمانوں میں نہ صرف نظریاتی مشترکات ہیں بلکہ کئی تاریخی مشترکات بھی ہیں۔ ان تاریخی مشترکات میں سے ایک قدیم ترین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے پہلے کے برسوں سے متعلق ہے۔ وہ وقت کہ جب ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوانی کا دور تھا اور آپ اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے، ایک سفر میں بحیرہ نامی ایک راہب نے ایک جوان کو دیکھا کہ جس میں پیغمبروں کی نشانیاں تھیں۔ بحیرہ نے انہی علامتوں کی بنیاد پر اس جوان کی رسالت کی پیشگوئی کی اور اس کے محترم چچا ابو طالب کی مدد کی تاکہ اس سفر میں دشمنوں کے گزن سے اس جوان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سامعین، اگر ہم ان تاریخی مشترکات کو اپنی عصری تاریخ میں تلاش کریں تو ہمیں اس کی بھی یادآوری کرانا ہوگی کہ ایران کے خلاف عالمی استکبار کی مسلط کردہ جنگ میں سینکڑوں ایرانی عیسائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جنگ کی تھی۔ ایران میں عیسائی شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ بزرگوں، حکام اور عوام نے احترام کی نظر سے دیکھا ہے اور اس پر توجہ دی ہے۔ ہم ہرگز اپنے عیسائی بھائیوں کی ان گراں قدر فداکاریوں اور جافشانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔
سامن، فلسطین کے غم انگیز واقعے میں بھی بہت سے عیسائی بھی مسلمانوں کے ہمراہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان کو دربدر کیا گیا۔ وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اگرچہ ممکن ہے ان کا انداز جہاد مختلف ہو۔ ایک فلسطینی عیسائی کہ جس نے اپنی پوری عمر فلسطین کی مظلومیت کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیا، اس کا نام ایڈورڈ سعید ہے۔
پروفیسر ایڈورڈ سعید کا وطن یروشلم ہے، جہاں وہ 1935 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں پناہ گزین بن جانے کے بعد امریکہ منتقل ہو گئے، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنی شناخت ایک فلسطینی کی حیثیت سے کرائی ہے۔ ان کی یادوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فرام نو ویئر ٹو نو ویئر۔ یہ کتاب حقیقت میں فلسطینیوں کی دربدری اور غربت کی داستان ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ فلسطین میں ایک عوامی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں۔ حالیہ برسوں میں ایک اور مشترکہ تاریخی نقطہ بھی منظر عام پر آیا ہے، ایسا اشتراک جس نے بہت سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے دلوں اور جانوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ اس بار بھی عالمی استقبال نے کوشش کی ہے کہ داعش نام کے گروہ کو وجود میں لا کر مشرق وسطی کو بحران سے دوچار کر دے، اور دوسروں کی نظروں میں اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرے، لیکن ایران اور لبنان سے لے کر شام اور عراق اور افغانستان کے مسلمان مجاہدوں کی مخلصانہ کوششوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی اسلام کون ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقائی جنگ میں تمام مظلوموں کا دفاع کیا، اور ان کے دفاع کے لیے کوئی پیش کی شرط نہیں رکھی۔ انہوں نے عیسائی، کلیمی اور ایزدی عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور خود کو ان پر فدا کر دیا۔ سینکڑوں اور ہزاروں مسلمان استکبار کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بغیر کسی شک و تردید کے اور ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا گھر بار چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ ان تمام مجاہدوں کے سرخیل اور رہنما کے طور پر شہید جنرل قاسم سلیمانی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وہی ان تمام مجاہدوں کا آئیڈیل تھے، ایک ایسی آفاقی شخصیت جس کی ذات سے اور اس کے اہداف اور امنگوں سے محبت کی نہ کوئی جغرافیائی سرحد ہے نہ نظریاتی سرحد۔ عدل و انصاف اور حریت پسندی پر مبنی ان کے اہداف نے پوری دنیا کے حریت پسندوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ یہ انصاف اور آزادی کا ایک ایسا آئیڈیل ہے جس نے دنیا کے تمام آزاد لوگوں کو مسحور کر رکھا ہے۔ اے کاش کہ 2022 کا نیا سال دنیا سے تمام فتنوں اور ظلم و ستم کے خاتمے کا سال ہو۔
سامعین، تمام عیسائیوں اور مسلمانوں کا ایک مشترکہ عقیدہ اور بھی ہے، اور وہ ہے منجی عالم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار۔ کیا آپ آج تک کسی عزیز رشتہ دار کے منتظر رہے ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے کبھی کسی ایسے مہمان کا انتظار کیا ہے کہ جو آپ کے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز ہو؟ دوست، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور یا فرزند کے جسے آپ نے برسوں سے نہ دیکھا ہو اور بہت بے صبری سے آپ اس کی آمد کے منتظر ہوں۔ حتیٰ اگر ابھی تک آپ کو اس کا تجربہ نہ ہوا ہو تو ہم اس کا تصور تو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے تصور کریں کہ ایسے حالات میں اس عزیز دوست یا رشتہ دار کی ملاقات کے لیے یا اس لیے کہ وہ ہمارے پاس آ کر زیادہ سے زیادہ آرام و سکون کا احساس کرے، ہم کون سے کام انجام دیں گے؟ مسلمہ طور پر اس کی آمد سے قبل گھر کو صاف کریں گے اور اسے مزین کریں گے۔ جو خراب چیزیں ہوں گی اور نظر کو بھانے والی نہیں ہوں گی ان کو کنارے لگا دیں گے اور ان کی جگہ اچھی خوبصورت اور دیدہ زیب چیزیں رکھیں گے، اور اس کی رہائش کے لیے حتی الامکان ایک ایسا کمرہ سجائیں گے جس میں اس کی ضرورت اور سکون عطا کرنے والی تمام چیزیں مہیا ہوں۔ اس کے لیے بہترین غذا تیار کریں گے اور خود کو بھی اچھے اور بہترین لباسوں سے آراستہ کریں گے، یہاں تک کہ شاید اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر جائیں اور خود کو یہ تکلیف دیں کہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن یا اس جگہ جائیں جہاں سے وہ شہر میں داخل ہونے والا ہے۔ اگر ہم واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں ان کاموں کو عالمی پیمانے پر انجام دینا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہمیں نجات دہندے کے منتظروں کی حیثیت سے دنیا کو برائیوں سے پاک کرنے اور اس کی جگہ اچھائیوں اور خوبیوں کو جاگزین کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سماج میں ایک رہنما کے طور پر اس کے مقام و منزلت کو بیان کرنا چاہیے، ایک ایسا رہبر کہ جس کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا کے وجود میں بھی ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ برے اور ناپسندیدہ صفات اور اخلاق کو خود سے دور کریں، اور خود کو اس مقصد سے کہ جس کا مہربان پروردگار نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، قریب سے قریب تر ہوں۔ خدائے واحد کی بندگی کے خوبصورت لباس سے خود کو آراستہ کریں، اور شیطان اور شیطان صفت انسانوں سے دوری اختیار کریں۔ آئیے نئے عیسوی سال میں دنیا کے حقیقی نجات دہندے کے اچھے منتظر بنیں۔
سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر پوری دنیا، خاص طور سے مسیحی برادری کو نئے عیسوی سال کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ نیا سال محبت اور بھائی چارے کے فروغ اور امن و صلح کا سال ثابت ہو، اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور تمام خوبیوں کے جلد از جلد ظہور کی امید میں ہم آپ سب کے لیے ایک پرثمر اور بابرکت سال کی آرزو کرتے ہوئے آپ کو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں. ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں. اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے. بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں. خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے. کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے. اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا.
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے. اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی. اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے. اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے. آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے. تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے. اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے. پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے.
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے، لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غیبت صغریٰ میں معروف شیعہ عالم دین شیخ کلینی سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، شیخ کلینی کی جنہیں لوگ حقگو اور نیک کردار انسان جانتے ہیں، احادیث و روایات کی شناخت میں تبحر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے افراد ان کو اپنی مذہبی اور دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سقط الاسلام یعنی اسلام کی قابل اعتماد شخصیت کا لقب ان سے ہی مختص کیا گیا ہے۔ ان کی تالیف کردہ اہم ترین اور نفیس ترین کتاب کافی ہے، جو مذہب تشیع کی چار معتبر کتب احادیث میں سے ایک ہے۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، کی گنا قدر کتاب کافی ہے۔ آپ تیسری صدی ہجری کے نامور شیعہ عالم دین، فقیہ اور محدث ہیں۔ شیخ کلینی 258 ہجری قمری میں، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوران امامت میں، رائے شہر کے مضافات میں واقع علاقے کلین میں ایک با فضل و کمال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار اور ماموں کا شمار اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ کلینی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک عمر مجاہدت کے بعد 329 ہجری قمری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی علمی سرگرمیاں اور تحقیقات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے موقع پر انجام دیں، اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چار نائبین خاص کو، جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے اور جو امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے، درک کیا تھا اور اصولی طور پر ان نائبین خاص کے ذریعے سے امام معصوم تک رسائی آپ کے لیے میسر تھی۔ شیخ کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور ماموں سے ہی حاصل کی اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ شہر رائے گئے۔ اس زمانے میں باوجود کہ شہر رائے کے بیشتر عوام شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن دیہی علاقوں کے عوام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھنے والے اور ان کے شیدائی تھے، اور ان کا اخلاق اور نیک کردار دوسروں کو بھی احترام پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی بنا پر شہر رائے شیعہ نشین آبادی سے معروف تھا۔ یہی خصوصیت اس بات کا سبب بنی کہ رائے شہر اس دور میں اسماعیلیہ، حنفی، شافعی اور شیعہ مذاہب کے پیروکاروں کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا تھا۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے شہر میں ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی سے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں قرمتیان فرقہ، جو زرتشت مانوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط ایک فرقہ تھا، مسلمانوں کے عقائد اور مقدسات کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ چنانچہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کے منحرف عقائد کے خلاف ایک کتاب الرد علی القرامطہ تحریر فرمائی، جس کے سبب شیعوں کو قرامطیان کے انحرافی اور گمراہ کن عقائد کا علم ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے حقیقی عقائد کا تحفظ کیا۔ شیخ کلینی اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ان افراد سے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور یا امام ہادی علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیثیں سنی تھیں ملاقات کی، اور عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اس عظیم دانشور نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قم سے کوفہ ہجرت کی۔ کوفہ اس زمانے میں ایک علمی مرکز شمار ہوتا تھا کہ جہاں سے بزرگان دین اپنے مذہب و عقیدے کی تبلیغ کے لیے دیگر علاقوں میں آزادانہ جایا کرتے تھے۔ شیخ کلینی پھر بغداد چلے گئے، اور اس زمانے میں اس حد تک شہرت حاصل کر لی تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے افراد اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور فتاوی میں ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے قابل اطمینان تھی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغرا کے ساتھی لوگ امام معصوم کے حضور پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران بعض نے کوشش کی کہ جھوٹی احادیث کے ذریعے یا ان میں تحریف کر کے امام کے خلا اور ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے پیروکار اکٹھا کرنے کے ذریعے اقتدار اور اپنے مفادات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے رائے شہر اس زمانے میں اسلامی شہروں میں اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے مختلف فرقے اپنے افکار کی ترویج اور رائے پر تسلط قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقابت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ہر مذہب کے علماء دین روایات و احادیث کے گنجینے کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیتے تھے، اس طرح سے کہ اس زمانے کو عصر حدیث بھی کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں یعنی صحائے ستہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئیں، لیکن اہل سنت کی جو احادیث کے نقل کرنے میں اہل بیت اور دیگر اصحاب پیغمبر اور محدثین کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، جب 3 صدی ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا اقدام کیا تو اس وقت دور پیغمبر میں زبان پیغمبر سے بیان کی گئی احادیث کو 300 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ شیعوں نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی، اور رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد تک خود زبان ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث و روایات سنتے تھے، اور امامت کے صاف و شفاف سرچشمے سے درس دیداری حاصل کرتے رہے۔ جس زمانے میں شیخ کلینی نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا یعنی غیبت صغرا میں، اس وقت امام علیہ السلام کے نائبین خاص کے توسط سے امام تک دسترسی ممکن تھی، اور ایسے محدثین بھی موجود تھے کہ جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیث نقل کرتے تھے۔ شیخ کلینی نے جو غیبت صغرا جیسے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو بخوبی درک کر لیا تھا۔ اسی لیے آپ نے احادیث اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور نصیحتوں کے ذریعے راہ نجات حاصل کریں اور انحرافات سے خود کو بچا سکیں۔ اسی بنا پر شیخ کلینی نے کمر ہمت کس لی تاکہ مختلف اسلامی ملکوں کا دورہ کریں اور راویوں کے ذہنوں میں موجود پنہا گنجینوں کو یکجا کریں تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کے لیے معرف اہل بیت سے استفادے کے ذریعے حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کلینی کے زمانے میں عوام کے علاوہ علماء اور دانشور حضرات بھی سخت گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام بظاہر ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کی رسائی سر چشمے علم و حکمت تک نہیں تھی، اور دوسری طرف کوئی دوسرا موثق اور معتبر منبع اور سر چشمہ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے استنباط کے ذریعے تمام مسائل اور احکام دین کا جواب دیا جا سکے۔ اس لیے علماء بہت سے مسائل کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ شیخ کلینی کی برسوں کی محنت و مشقت کا ماحصل اصول کافی کی صورت میں مسلمانوں اور علماء کے درمیان منظر عام پر آیا، اور اس وقت سے آج تک یعنی 1000 سال سے زائد عرصے سے اب تک اسلام کے کسی بھی فرقے کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں پایا، اور آج بھی سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عالم دین کی گنا قدر کتاب اصول کافی سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کے اختتام ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل مردہ ہے گرچہ وہ زندہ بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔